بر خوشنودی امام زمانه بلند دست سلام. دعا کرو 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 علی کی دیکھے جوہر کھلے زمانے پر تمام دنیا کو ایک تیر کے نشانے پر او ساری خلق خدا موت کے دہانے پر او ساری خلق خدا موت کے دہانے پر جو غیب ہے وہ ظاہر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے سنا کی نوک اٹھے گا کلائے خیبر کفن ہوا کا ملے گا نخلہ کا بستر اجل جب آتی پھرے لاش مرغبان کر اجل جب آتی پھرے لاش مرغبان کر جو زلف قار علی بین عام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے کرے گی موج ہوا ظلم کو رسن بستا زمین بند کرے گی فرار کر رستا وہ برسے آپ جو درباریوں کو ہو سکتا وہ برسے آپ جو درباریوں کو ہو سکتا اگر زبان پہ لبم کلام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے حقیقی صورت اسلام کی عیاں ہوگی نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی یزاں ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی یزاں ہوگی بے نماز حاضر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو مگر وہ شہر کے جو جس پہ چل گیا خنجر، مگر گھر سر جو اٹھایا گیا جانے پر، مگر وہ پیاسا جو ہے ابن ساقی کوثر، مگر وہ پیاسا ہے جو ابن ساقی کوثر، ہر ایک زبان کی زینت وہ نام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ حیا بھی روتی ہے جس پر زینب مضطر، اسے بھی پوچھا بچا پھرایا بے چادر، جو سیدا کی ہے بیٹی حسین کی خواہر، جو سیدا کی ہے بیٹی حسین کی خواہر، وہی جو مرکش دربار شام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ رہے جو پیاسے لبے جو انہیں ابد کا سلام، قلم جو ہو گئے بازو انہیں ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، خدا کرے کہ شروع انتقام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ سینہ کی نوک پا اٹھے گا قلائے خیبر، کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر، اجل جب آتی پھرے لاش مرغب و انتر، اجل جب آتی پھرے لاش مرغب و انتر، جو ذوالفقار علی بے نام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔
بڑا خوش ہوں گی امام زمانہ بلند تر سلام ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما على وصية الله في الأرضين وهجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صلوات على محمد وعلى آله اذن گرامی ایک مرتبہ پھر اگرچہ ہم نے کل کی گفتگو میں آپ عزیزان کے سامنے نکاح اور طلاق کے حوالے سے ایک فقہی مسئلہ عرض کیا تھا اور کچھ بنیادوں پر روشنی ڈالی تھی، آج بطور خاص ایک سوال کیا گیا ہے. بظاہر وہ اتنا عملی سوال نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کی وضاحت ہو جائے تو شاید زیادہ مناسب ہو. البتہ ان مسائل میں سے ہے جن پر بار بار وضاحت ہوتی رہتی ہے. سوال پوچھا گیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور سوال بڑا سادہ سا یہ پوچھا گیا ہے کہ سونے پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کا بالکل آسان سا جواب یہ ہے کہ تقریباً 70 گرام اگر انسان کے پاس سونا ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 40 گرام پر تقریباً 1 گرام، تو 70 گرام پر تقریباً 2.25 گرام زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن نہ سوال اتنا سادہ سا ہے نہ جواب اتنا سادہ ہے جتنا ہم نے بیان کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا فلسفہ واضح ہو جائے، اس کا بیک گراؤنڈ واضح ہو جائے، اور میرا خیال ہے کہ بہرحال ابھی بھی مومنین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ کے اس بنیادی فلسفے سے اب تک آشنا نہیں ہے. اور ازن گرامی وہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو خود جو لفظ زکوٰۃ ہے اس کے اندر ہی ایک بڑا زبردست معنی چھپا ہوا ہے. عربی زبان میں خود پرٹیکولرلی ورڈ زکوٰۃ، اس کے خاص معنی، اور لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے کسی چیز کا پروان چڑھنا، کسی چیز کا نشو و نما پانا، کسی چیز کا گرو کرنا، کسی چیز کا ترقی کرنا. اب ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے جو زکوٰۃ واجب کی انسان پر، در حقیقت جب انسان اپنی مال سے کچھ مقدار نکالتا ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر، ایک مرتبہ پھر صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو مال انسان زکوٰۃ کے طور پر اپنے مال سے نکالے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس کا مال کچھ کم ہو جائے گا. تو یہ تو اس کا عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ مال راہ خدا میں قربان کر رہا ہے، راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے. لیکن اس عمل کا ایک نتیجہ ہے، پروردگار عالم جب عبادت کو واجب کر رہا ہے تو عبادت کو واجب کرتے وقت جو عمل کا نتیجہ ہے، اس نتیجے کے نام پر عبادت کو واجب کر رہا ہے. اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تم مال نکالو گے، راہ خدا میں خرچ کرو گے، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ تمہارا مال کم ہو رہا، ظاہر یہ ہے کہ تمہاری پراپرٹی میں کمی آ رہی، کچھ پرسنٹیج تم اپنے مال سے محروم ہو رہے ہو. لیکن جب تم راہ خدا میں اس مال کو خرچ کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار تمہارے مال کو اور پروان چڑھائے گا، تمہارے مال میں اور برکت دے گا، تمہارے مال کو اور زیادہ اس میں ترقی دے گا، اور زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. یہ جو ترقی اور اضافہ اور گرو کا لفظ ہے، اس کے لیے عربی زبان میں ہوتا ہے لفظ زکوٰۃ استعمال. زکوٰۃ یعنی گروتھ، زکوٰۃ یعنی پرورش، زکوٰۃ یعنی اضافہ. زکوٰۃ نکالو یعنی تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. دوسرے الفاظ میں زکوٰۃ در حقیقت اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر تمہارے مال میں اب تک برکت نہیں تھی، زکوٰۃ نکالو تمہارے مال میں برکت آ جائے گی. تو اس اعتبار سے بات بڑی امپورٹنٹ بن جاتی. دوسری بات کہ زکوٰۃ کی دو قسمیں شریعت کے اندر، اور یہ بڑی امپورٹنٹ قسمیں دونوں. ایک زکوٰۃ اموال کی زکوٰۃ ہے، اور ایک زکوٰۃ ابدان کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، جان کی زکوٰۃ ہے. مال کی زکوٰۃ اور ہے، جان اور جسم کی زکوٰۃ اور ہے. جان اور جسم کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خلقت الہی. جان کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فطرت. تو جو زکوٰۃ اموال ہے اسے کہا گیا زکوٰۃ اموال یا زکوٰۃ، جو زکوٰۃ ابدان ہے اسے کہا گیا زکوٰۃ الفطرت یا فطرہ، جو آخر میں بنتے بنتے ہمارا فطرہ بن گیا. یعنی پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنی جان کا پریمیم بھی ادا کرو تاکہ تمہاری جان انشورڈ رہے پورا سال، اپنے مال کا بھی پریمیم ادا کرو تاکہ تمہارا مال انشورڈ رہے پورا سال. دنیا تو آج انشورنس کی باتیں کرتی ہیں، انشورنس کلیم کی باتیں کی جاتی ہیں، پروردگار عالم 1400 سال سے انشورنس کا سسٹم چلا رہا ہے زکوٰۃ کی صورت میں. پورا سال سب کچھ کھانے پینے کے بعد، ساری تجارت کرنے کے بعد، اب جو مال تمہارے پاس بچ رہا ہے، اب تمہاری ذمہ داری کہ تم اس میں سے، یعنی جو تم نے کمانے کے لیے خرچ کیا اسے چھوڑ دو، اس کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں سے تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ تمہارے مال کی زکوٰۃ ہے، تمہارے مال کے پروان چڑھنے کا سبب ہے. اس کے لیے خدا نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، دن مقرر نہیں. بہین مانا کہ جب بھی انسان کمانا شروع کرے گا، جب بھی تجارت شروع کرے گا، بس وہی دن اس کا زکوٰۃ کا دن بن گیا، اگلے سال اس موقع پر آ کے زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن جسم کے لیے پروردگار عالم نے ایک دن مقرر کر کے رکھا ہے، اور وہ دن ہے پہلی شوال کا دن، جسے ہم عید الفطر کے دن کے نام سے یاد کرتے ہیں. وقت وجوب، رمضان کا مہینہ مکمل ہوتے ہی اور شوال کا چاند نظر آتے ہی، یا شوال کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی. اور وہ افراد جو عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے زکوٰۃ کو اس سے ادا تک پہنچے، یعنی اس فطرے کو. اور جو عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ زوال کا وقت آنے سے پہلے پہلے فطرہ اس کے مالک تک یا اس کے حقدار تک پہنچا. تو یہ ہوگی زکوٰۃ فطرہ. لیکن زکوٰۃ اموال کا کوئی وقت مقرر نہیں، یاد لگانے کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ پیش آتا اور وہ یہ کہ اگر واقعی زکات اتنا امپورٹنٹ ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے خمس کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے, اس کے وجوب کو بہت زیادہ شدت سے بیان کیا جاتا ہے, بہت کھل کر اس پر بات کی جاتی ہے, لیکن زکات کے موضوع پر آتے آتے اتنی ساری بات نہیں ہو پاتی. زکات کے موضوع تک آتے آتے بہت سلسلہ کم ہو جاتا ہے, شاذ و نادر کبھی اس کا تذکرہ ہوتا. اور یہ نقطہ تو وہ نقطہ ہے کہ بعض اہل ایمان, بعض صاحبان ایمان جب باقاعدہ طور پر علم اور علماء پر تنقید کرنا چاہتے ہیں, ان کو مذاق کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں, ان پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں, ان کے کردار پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں, تو ایک بہت بڑا اعتراض جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا کہ ان علماء کرام کو خمس نکالنے پر بڑا اصرار کرنا نہ آتا, خمس کے بارے میں پوری پوری مجلس سے پڑھ دیتے, زکات کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے, زکات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. تو آخر اس کا راز کیا ہے؟ یعنی ایک اہل ممبر ہونے کے اعتبار سے چاہے میں انتہائی ادنا طالب علم صحیح, لیکن یہ سوال ہم پر بھی آتا کہ قبلہ آپ کو زکات کے بارے میں نہیں پڑھتا, باقی بزرگان اور علماء کرام جو ممبر پر آتے ہیں ان پر بھی سوال آتا کہ آپ زکات کے بارے میں کیوں نہیں پڑھتے. تو جواب یہ کہ جتنا کم ہم زکات کے بارے میں پڑھتے اتنا ہی کم ہم بعض اوقات حج کے بارے میں پڑھتے. حج کے بارے میں بھی اتنا تو نہیں پڑھا جاتا, سال میں اگر 100 مجلس ہوں گی تو ایک یا دو مجلس میں حج کے بارے میں پڑھا جائے گا. حج بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا زکات واجب ہے, زکات بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا خمس واجب ہے, خمس بھی اتنا واجب ہے جتنا نماز واجب ہے. بات یہ نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنا واجب ہے, دیکھنا یہ ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے عملی طور پر کس موضوع پر بات کرنا زیادہ مناسب ہے, یعنی وہ کون سی عبادات ہیں, کہ جو مومنین کرام پر واجب ہو رہی ہے عملی طور پر. حج کی عبادت سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے لیکن انتہائی گنتی کے مومنین پر واجب ہوتی ہے, خمس کی عبادت سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے لیکن ہر مومن پر واجب ہوتی ہے. اور اگر شہری زندگی میں رہتے ہوئے بات کریں, اب ذرا غور کیجیے, نماز واجب ہر مومن پر واجب, روزہ واجب ہر مومن پر واجب, خمس واجب ہر مومن اور مومنہ پر واجب, حج واجب تقریباً معاشرے کے 1% مومنین پر حج واجب تقریباً. ایک اندازہ ہے, یعنی سعودی عرب کی حکومت نے جو ایک قانون بنا کے رکھا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, یہی تو ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو ویزا دیا جائے گا ان کی آبادی کے 0.1% کے اعتبار سے, 1% بھی نہیں, 0.1%, ہزار پر ایک آدمی. پاکستان کی 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 1.5 لاکھ افراد کو حج کا ویزا دیا جاتا ہے بس. اور عام طور پر ہوتا بھی ہے کہ جتنے افراد ایک سال میں حج پر جانے کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 1.5 لاکھ کے برابر ہی ہوتی ہے, اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو 2 لاکھ تک پہنچتی, ڈبل نہیں ہو پاتی, 40-50 ہزار افراد زیادہ آ جاتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کہتے ہیں اگلے سال حج پر جائیے گا, ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں نہیں جانا. تو خلاصہ ہے کہ 0.1% افراد پر حج واجب ہوتا ہے, لیکن اگر مومنین کرام جو شہری زندگی میں رہ رہے ہیں اگر ہم غور کریں اور ہم عملی طور پر دیکھیں تو 0.1% مومنین بھی ایسے نہیں ہوتے جن پر زکات واجب ہوتی. اسلام میں زکات کا وجوب ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا, جس طرح اسلام میں حج کا وجوب ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر اسلام میں حج واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مومن پر حج واجب ہی ہو گئے, کچھ شرائط ہے, اگر یہ شرائط کسی مومن کے اندر پوری ہو رہی ہیں تو اس پر حج کے فریضے کو انجام دینا واجب ہوگا, اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو زندگی بھر وہ نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, ساری عبادتوں کو انجام دیتا رہے, حج کیے بغیر مر جائے, قیامت کے میدان میں پروردگار عالم اسے سوال نہیں کرنے والا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ اگر سوال کر بھی لے گا تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ پروردگار مجھ پر حج واجب تھا ہی کب, میں صاحب استطاعت بنا ہی کب, تو نے مجھے اتنی استطاعت دی کب کہ میں تیرے گھر کا مہمان بن کے آ سکوں, ٹھیک ہے, اس میں پریشان ہونے کی بات بھی نہیں, حج واجب بھی نہیں اور انسان ذمہ دار بھی قرار نہیں پا رہا. زکات اسی طرح سے کہ زکات کا وجوب اپنے مقام پر شہری زندگی میں رہنے والے مومنین کے لیے, حج کا زکات کا واجب ہونا تقریباً ناممکنات میں سے, ہاں جو دیہاتی زندگی میں رہنے والے مومنین کرام ہیں ان کے لیے بالکل ہے, کئی سارے مقامات پر ان کے لیے زکات واجب ہوتی, اب ذرا سا ایک پہلے سن لیجئے بات کو مکمل کرتے جلدی سے. زکات کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ 9 الگ الگ چیزیں ہیں جن پر زکات واجب ہوتی ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کے پاس ہو زکات واجب ہو جائے گی. نمبر 1 سونا اور چاندی, یعنی 1 اور 2 سونا اور چاندی, نقدین جس کو کہتے ہیں, 2 نقد سونا اور چاندی. لیکن کس سونا اور چاندی پر زکات واجب ہے؟ وہ سونا اور چاندی جو زیورات کی صورت میں استعمال ہوتا ہے؟ جی نہیں. سونا اور چاندی پر چند شرائط کے ساتھ زکات واجب ہے, جن میں سے 2 اہم ترین شرطیں ہیں کہ نمبر 1 وہ سونا اور چاندی سکے کی صورت میں موجود ہو, نمبر 2 وہ سکہ بازار میں لین دین کے طور پر رائج ہو. اور بھی شرائط ہے لیکن 2 انتہائی اہم شرائط, وہ سونا اور چاندی جو سکے کی صورت میں ہو, اور وہ سکہ بھی ایسا ہو کہ عام بازار میں اسے لین دین ہوتا ہو. فرض کر لیں حکومت پاکستان نے یہ 1 روپے اور 2 روپے اور 5 روپے کا جو سکہ بنا کے رکھا, یہ خالص سونے اور خالص چاندی کا بن جائے, ہر انسان پر زکات نکالنا واجب ہو جائے گی. لیکن جب تک یہ سونا اور چاندی کے سکے نہیں ان پر زکات واجب نہیں ہوگی, اور سونا اور چاندی جو انسان کے پاس ہے وہ سکوں کی صورت میں نہیں زکات واجب نہیں ہوگی. تو سونے اور چاندی پر زکات واجب تھی ایک زمانے میں, آج اس لیے نہیں رہی کہ سونے اور چاندی کی وہ کیفیت ہی نہیں رہی جس پر زکات واجب ہوتی. بات کو آگے بڑھائی, اگلی 4 چیزیں جس پر زکات واجب ہوتی, 2 ہو گئے سونا اور چاندی, 4 جس کو کہتے ہیں غلات اربع, 4 غلات, گندم, جو, کھجور اور کشمش. گھر میں فریج میں کھجور رکھی اس میں زکات واجب نہیں ہوگی. گھر میں آپ نے اگر فصل میں گندم سٹور کر کے رکھی ہے 5 کلو 10 کلو, اس میں زکات واجب نہیں ہوگی. یہ زکات واجب ہوگی زمینداروں پر, کھیتی باڑی کرنے والوں پر, کہ جن کے پاس زمین ہے چاہے ذاتی چاہے کرائے پر لی ہوئی, اور وہ اتنا اناج اگا رہے کہ جو شریعت کے مقرر کردہ نصاب تک پہنچ جاتا, تو پھر ان پر واجب ہے کہ اس گندم کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی زکات نکالیں, اس جو کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی زکات نکالیں, اس کھجور کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی زکات نکالیں, اس انگور کی کشمش بن جانے کے بعد استعمال کرنے سے پہلے اس زکات نکالیں. ورنہ اگر وہ مقررہ نصاب تک نہ پہنچے تو زکات بھی واجب نہیں ہوگی. تو یہ 4 غلہ جن پر زکات واجب ہوتی ہے خاص شرائط کے تحت. اور اس کے بعد آخری 3 چیزیں جن پر زکات واجب ہوتی ہے, 2 ہو گئے نقدین سونا اور چاندی, 4 ہو گئے غلہ, کی ہو گئے 6 چیزیں, 3 چیزیں باقی بچتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے انعام ثلاثہ, 3 جانور, اونٹ, گائے اور بھیڑ بکری. جو شخص اونٹ پالتا اس پر واجب زکات نکال. جس شخص کا پاس گائے ہیں اور گاؤں کا ریوڑ ہے اس کے پاس, اس پر زکات نکالنا واجب. جس کے پاس بھیڑوں کے ریوڑ ہے, بھیڑے چراتا, اس پر زکات نکالنا واجب. اور اس کی بھی شرائط ہے, یعنی ہر اونٹ والے پر زکات نکالنا واجب نہیں, ہر گائے رکھنے والے پر زکات نکالنا واجب نہیں, ہر بھیڑ رکھنے والے پر زکات نکالنا واجب نہیں. شرط ہے کہ وہ جو اونٹ ہو یا گائے ہیں یا بھیڑے ہیں وہ ایسی ہوں کہ سال بھر ایسی زمین سے جا کر چریں جو مالک کی اپنی زمین نہ ہو, پروردگار عالم کی جو رو زمین پڑی ہوئی ہے اس رو زمین پر مفت کا مال کھاتے رہے پورے سال, ان جانوروں سے کوئی استفادہ نہ ہو, فری فنڈ میں یہ پروان چڑھ رہے ہیں, اللہ کا مال کھا رہے پورے سال بھر اور کچھ بھی مالک کی جیب سے نہیں جا رہا. خدا کہتا ہے اب اس میں سے 40 پر 1 بھیڑ زکات نکالو. اس خاد کی کوانٹیٹی بڑی کم ہے لیکن بہرحال اگر کوئی بھیڑے پال رہا ہے, کوئی اونٹ پال رہا ہے, کوئی گائے پال, اس سے زکات نکالنا واجب. اب اذن کے غور فرمائیے کہ شریعت کے نظام میں انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کی اجازت بہرحال ایک محدود حد تک ہے, بڑی محدود حد تک ہے. اگر انسان اپنی عقل استعمال کرنے لگے گا تو نہ جانے کیوں مجھے وہ ہنسی مذاق کے لطیفے بڑے یاد آ جاتے ہیں کہ جب ایک بیمار ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اپنے بچے کو بھی بیمار لے کر اور خود کو بھی بیمار لے کر, بچے کی بیماری کو دیکھا وہی پرانا حساب کتاب کہ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے اپنے پاس سے اپنے کمانڈر سے مثلاً 3 الگ الگ طرح کی 3 الگ الگ رنگوں کی دوائیاں نکال کر اس کو دے دی کہ بیٹا تم کو صبح دوپہر شام میں دوائی کھانا. اب اس کے باپ کی باری, اس کے باپ کو چیک کیا گیا, ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے باپ کی بیماری کوئی بہت بڑی بیماری نہیں, چھوٹی سی بیماری, 1 گولی نکال کے دی کہ بھائی یہ صبح دوپہر شام کھانا. باپ کو غصہ آ گیا, ڈاکٹر صاحب آپ کیسا انصاف کر رہے, بیٹا جو چھوٹا ہے اس کو 3 گولیاں دے رہے, میں بڑا ہوں مجھے 1 گولی دے رہے, یہ کون سی شرافت ہے. تو یہ اپنی عقل کا استعمال انسان کرے گا تو بظاہر آپ یقین جانے جانے گرامی
یہ انسان جو ڈاکٹر کے سامنے اعتراض کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھ کے اعتراض نہیں کر رہا کہ میرے بیٹے کو 3 گولیاں کیوں دی جا رہی ہیں، مجھے 1 گولی کیوں دی جا رہی ہے، یہ بیوقوف سمجھ کے اعتراض نہیں کر رہا اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو انتہائی عقل مند سمجھ کر اعتراض کر رہا، یہ اپنے آپ کو انتہائی باشعور سمجھ کر انگلی اٹھا رہا. پروردگار عالم کے سامنے انسانوں کی کیفیت بھی بالکل اسی طرح کی ہوتی، ائمہ طاہرین کے سامنے مومن کی کیفیت بھی بالکل اسی طرح کی ہوتی جب وہ امام کے سامنے خدا کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوتا اور کہہ رہے تھے کہ اگر گائے پر زکات واجب کی تو مثلاً بھینس پر زکات واجب کیوں نہیں کی، اگر اونٹ پر زکات واجب کی تو گھوڑوں پر زکات واجب کیوں نہیں کی، اگر بھیڑ پر زکات واجب کی تو مثال کے طور پر دوسرے جانور پر زکات واجب کیوں نہیں کی. پروردگار عالم جانتا ہے کہ مجھے کس چیز پر زکات واجب کرنا ہے، کس چیز پر زکات واجب نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ ائمہ طاہرین کے دور میں جو پروردگار عالم کی جانب سے پیغمبر اکرم کے مقرر کردہ نمائندگان تھے ان کے دور میں عالم اسلام نے ترقی نہیں کر لی تھی کہ اب اونٹوں سے نکل کر جانوروں یا گھوڑوں تک بات آ گئی تھی. کہا جاتا نا کہ پیغمبر کے دور میں صرف اونٹ تھے، لہذا عربستان کے اونٹوں کو دیکھ کر اونٹ پر زکات واجب کی گئی، لیکن آج کے دور میں اب گھوڑے آ گئے تو گھوڑے پر زکات نکالو. آج کے دور میں ترقی کرتے کرتے ملینیم کے بعد مثال کے طور پر اب گاڑیاں آ گئی ہیں تو گاڑیوں پر زکات نکالو، موٹر سائیکل آ گئی تو موٹر سائیکلوں پر زکات نکالو، لیکن ائمہ کے دور میں گھوڑے آ چکے تھے. مولا پیغمبر اکرم ہمیشہ اونٹنی پر سواری کرتے تھے جس کا نام تھا قصبہ، لیکن اس کے بعد جب مولا کائنات تک باری آئی تو باقاعدہ ان کے گھوڑوں کے نام تاریخ نے لکھے. مولا کائنات کے گھوڑے کا نام تھا دلدل، امام سید الشہداء کے گھوڑے کا نام تھا زلجنہ، باقاعدہ نام تک تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ ان جانوروں کے نام تھے. اتنے خوبصورت جانور، اتنے صحت مند جانور اور اتنے زبردست جانور تھے جن پر امام سواری کرتے تھے. تو گھوڑوں کا دور آ گیا تھا، لیکن کسی امام نے نہیں کہا کہ گھوڑوں پر زکات نکالنا واجب ہے. جو پہلے دن سے شریعت میں طے کر دیا گیا کہ اونٹوں پر زکات ہے تو اونٹوں پر ہی زکات ہے، گھوڑوں پر زکات نہیں ہے تو گھوڑوں پر زکات نہیں. اپنی عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. ایک موضوع درمیان میں آیا تھا کہ عقل کو کہاں تک استعمال کرنا، تو بس اتنا سمجھ لیجیے زانی گرامی کہ عقل کو استعمال کرنے کی اجازت ملے گی تو صرف اور صرف اور صرف اصول دین میں استعمال کرنے کی اجازت ملے گی، بلکہ نہ فقط اجازت ملے گی، حکم دیا جائے گا اپنی عقل کو استعمال کرو. انسان عقل استعمال نہیں کرے گا ڈانٹا جائے گا کہ اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، آیات الہی میں تدبر کیوں نہیں کرتے. لیکن جب فروع دین کی باری آ گئی تو پھر انسان کی ذمہ داری صرف اتنی ہوگی کہ جیسا پروردگار عالم نے کہا ہے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے. عقل بھی یہی سمجھاتی کہ جب کسی کو مان لو کہ ڈاکٹر ہے تو اس کے بعد اس بات پر بحث مت کرو کہ ایک دوائی دی جانی ہے یا 3 دوائیاں دی جانی ہے، جیسا ڈاکٹر کہے اسی کے مطابق عمل کرتے جاؤ. ہاں یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر پر مکمل اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعاً یہ اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کر رہا ہے اور اسے اللہ نے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی. تو دنیا کے عام جسمانی ڈاکٹرز کے بارے میں شاید یہ اطمینان نہ آ سکے اور انسان اتنا زیادہ سپردگی کے ساتھ عمل نہ کر سکے، لیکن جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کی روح اور روحانیات کے اطباء مقرر کیے گئے پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین، وہ چونکہ عصمت کبریٰ کی منزل پر موجود ہوتے لہذا ان کے بارے میں اس بات کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ائمہ نے کسی مقام پر غلطی کی ہوگی. لہذا جب بات حکم امام پر آ جائے تو اس کے بعد انسان کو مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دینا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ. پروردگار وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے تسخیر کیا بحر کو، سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ کشتیاں اس سمندر کے اندر چل سکیں. اور یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر کے اندر، بامرہ ہی، اس کے امر سے چلتی ہیں، اس کی اجازت سے چلتی ہیں، اس کے حکم سے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے بھی تمہارے لیے سمندر کو تسخیر کیا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید اس کے ساتھ ساتھ تم شکر گزار بھی بن جاؤ. عزیزین گرامی، پروردگار نے پہلے کچھ آیات کا تذکرہ کیا، 3 مراحل کا تذکرہ ہوا، صاحبان ایمان کا تذکرہ ہوا، صاحبان یقین کا تذکرہ ہوا، صاحبان عقل کا تذکرہ ہوا. لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ منزل ایمان پر آنے کے بعد کبھی بھی نہیں رکا جب تک کہ منزل عمل کی بات نہ آ جائے. قرآن کی نگاہوں میں وہ ایمان کسی بھی صورت میں انسان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا کہ جس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی گنجائش موجود نہ ہو, جس ایمان کے ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ عمل موجود نہ ہو. ایک مثال, میں اس مرتبہ مدینہ منورہ کے سفر میں تھا, وہاں میں نے پہلی مرتبہ مثال دی اور بڑا یعنی اس مثال کو پسند کیا گیا. اس مثال کو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. یہ مثال ہم یہاں پر بھی کچھ جگہوں پر نجی درسوں میں دے چکے ہیں. بڑی سمپل اور سادہ سی مثال ہے اصول و فروع کو سمجھنے کے لیے. ولایت ائمہ اور عمل بالقرآن اور عمل بالفقہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں چائے پینے کا بڑا آسان سا بڑا سادہ سا رواج ہے کہ چائے پی جاتی ہے, اور چائے ایک ایسی ڈش ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال خواتین تو اپنے مقام پر ایکسپرٹ ہوتی ہیں, عام طور پر مرد حضرات بھی کم از کم زندگی کسی نہ کسی مرحلے میں ان کے نصیب میں بات آ جاتی کہ چائے بنانا سیکھیں اور چائے بنا لیں. چائے بنانا بڑا سمپل سا کام ہوتا ہے. تو اگر ایک سمپل سی بات سوال کیا جائے کہ بھائی چائے کتنی چیزوں سے بنتی ہے اور چائے کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور چائے بنانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے, تو عام طور پر سادہ ترین اس کا جواب یہ کہ چار چیزیں اس چائے بنانے کے لیے ضروری ہیں. کہ صاحب پانی چاہیے, چائے کی پتی چاہیے, شکر چاہیے اور دودھ چاہیے. یہ چار چیزیں ہوں گی تو چائے بن جائے گی. تو چار اجزاء ہیں چائے بنانے کے لیے, بڑی سمپل سی بات. ٹھیک ہے, ہم نے ایک برتن لیا, اس کے اندر پہلے پانی ڈالا, اس پر کچھ پتی ڈالی, کچھ شکر ڈالی, اوپر سے دودھ ڈال دیا. سوال یہ کہ کیا چائے بن گئی؟ چائے تو نہیں بنی. کہا صاحب اس کام اور کرنا پڑے گا, اور وہ یہ کرنا پڑے گا کہ اب اس کو حرارت دینا پڑے گی. چولہے پر رکھا جائے گا, آگ دکھائی جائے گی, جب اس کے اندر حرارت آئے گی تو یہ چائے چائے بنے گی. اس کے بغیر چائے چائے نہیں بن سکتی. حرارت چائے کے چار انگریڈینٹس میں شامل نہیں ہے, چائے کے اجزاء میں شامل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود چائے چائے نہیں بن سکتی جب تک یہ حرارت موجود نہ ہو. بس یہی مثال اصول دین اور فروع دین کی, یہی مثال ایمان اور عمل صالح کی, کہ انسان نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے, زکات دے دے, حج کر لے, سب کچھ کر لے, لیکن انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک محبت علی کی حرارت ساتھ میں موجود نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن یہ تصویر کا بڑا خوبصورت رخ ہے. ایک اس تصویر کا اگلا رخ بھی ہے. جو پہلا رخ ہے جو آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا, اور الحمدللہ ہم جیسے انتہائی یعنی میں کیا عرض کروں خشک اور بور باتیں کرنے والی گفتگو میں بھی نعرہ لگ گیا اور مالا کائنات کا ذکر اس انداز سے آ گیا اور سلوا بھی بڑھا دی گئی, لیکن بڑا خوبصورت اور بڑے سامنے کی بات تھی کہ صاحب صرف پانی چائے نہیں ہے, صرف پتی چائے نہیں ہے, صرف چینی چائے نہیں ہے, صرف دودھ چائے نہیں ہے, چار چیزوں کا مجموعہ چائے نہیں ہے جب تک یہ حرارت نہ ہو, اور حرارت نہیں ہے تو یہ چائے چائے نہیں بن سکتی. بات واضح ہے, لیکن کیا دنیا کا کوئی انسان یہ مان سکتا ہے کہ صرف حرارت ہی چائے ہے؟ اس کا الٹا رخ بھی تو ہے. صرف آگ, نہ پانی ہو, نہ پتی ہو, نہ چینی ہو, نہ دودھ ہو, تو صرف آگ جلانے کا کام تو کرے گی, چائے کی پیاس بجھانے کا کام نہیں کرے گی. لہذا اس کو بالکل الٹ کو مثال کو الٹ کر لیجئے کہ اگر انسان صرف محبت علی کا نعرہ مارتا رہے, صرف دل میں علی کی محبت کو رکھے, نہ نماز لے کر آئے, نہ روزہ لے کر آئے, نہ حج لے کر آئے, نہ خمس لے کر آئے, اور سمجھے کہ صرف علی کی محبت مجھے کام آ جائے گی, تو اس کی مثال بالکل آگ والی تو بن سکتی ہے, چائے والی مثال اس کی پھر بھی نہیں بن سکتی. ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اثر غور فرمائی, بات بالکل واضح. یعنی دیکھیے, ایک چائے لو کوالٹی کی ہو سکتی ہے, چلیں ہم چائے کی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں, لو کوالٹی کی ہو سکتی ہے. پانی اتنا زیادہ ہائیجینک نہ ہو تب بھی چائے بن جائے گی. چائے کی پتی کو بہت اعلی ارفا قسم کی نہ ہو تب بھی چائے بن جائے گی. شکر بہت بہت زیادہ پیوریفائڈ شوگریٹا کی نہ ہو تب بھی شکر ہوگی اور چائے بن جائے گی. دودھ مثال کے طور پر بہت زیادہ اچھی پیکنگ کا نہ ہو لیکن بہرحال لو کوالٹی کا دودھ بھی تو دودھ بن چائے بن جائے گی. مالا کہنا تو یہی تو کہتے, ہمارے ہونے کے بعد اگر ہمارے والے ہو, علی کے ماننے والے ہو, ایک تو تمہاری ہر عبادت اعلیٰ ترین لیول کی ہونی چاہیے, لیکن اگر اعلیٰ ترین لیول کی نہیں بھی ہے, اگر لو کیٹیگری بھی ہے, تو ہماری حرارت, ہماری ولایت کی حرارت اتنی پاورفل ہے کہ اس لو کیٹیگری کی عبادتوں کو بھی ہائی کوالٹی کی بنا دے گی. لیکن تم کچھ تو لے کر آؤ, اگر تم بالکل خالی ہاتھ لے کر آؤ گے تو ہم تمہاری شفاعت کیسے کروائیں گے؟ اب قرآن اس آیت میں اسی بات پر اشارہ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ الذی سخر لکم البحر, آسمانوں کی بات کی, زمین کی بات کی, ہواؤں کی بات کی, دن اور رات کے نکلنے کی بات کی. ان تمام آیتوں پر گفتگو کرنے کے بعد اب کہا کہ دیکھو اللہ نے اس سمندر کو تمہارے قبضے میں دے دیا, تمہارے لیے تسخیر کر دیا. اذن گرامی ذرا غور فرمائیے, سمندر جو ہمارے اس گلوب کو تقریباً مور دین 70% گھیرے ہوئے, یہ سمندر جب بپھرتے تو ابھی کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں, سونامی ہمارے سامنے کی مثال ہے کہ جب سمندر بپھرتا, جب پانی حکم الہی سے جلال میں آتا, تو بظاہر پانی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر چیز کے حیات کا منبع ہم نے پانی کو قرار دیا, یہی پانی سب سے بڑا حیات کا دشمن بن جاتا ہے, حیات کو برباد کرنے میں اس کا کردار سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے یہی پانی. خدا نے تمہارے لیے سمندر کو تمہارے قبضے میں کر دیا. کیوں؟ سمندر کے سینے پر کبھی چلتی ہوئی کشتی کو دیکھیں, نزدیک سے دیکھنے پر تو کشتی بہت بڑی نظر آتی ہے, لیکن اب میں اپنا تجربہ آس کر رہا ہوں, کیوں کئی مرتبہ جہاز میں بیٹھنے کا تجربہ ہو, کبھی جہاز سے اوپر سے دیکھتے, اگر جہاز سمندر کے اوپر سے جا رہا اور نیچے ایک کشتی جا رہی, آپ یقین جانیے اگر ہاتھ پر ایک بال پوائنٹ کا نشان لگا دیا جائے تو اس پورے ہتھیلی پر ایک بال پوائنٹ کا نشان کتنا چھوٹا سا لگتا ہے, باریک سا نشان. سمندر کے سینے پر چلتی ہوئی کشتی اتنی باریک سی نظر آتی ہے, اتنے وسیع سمندر کے سامنے اس کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح, تمہاری اس ہلکی سی کشتی کو چلانے کے لیے پورا سمندر میں نے تمہارے قابو میں کر دیا. کاش تم اس عظمت کو سمجھ سکو, ایک کشتی چلانے کے لیے کہ تم کشتی چلا سکو سمندر تمہارے قبضے میں آ گیا. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور ہم نے سمندر کو تمہارے قبضے میں کیا تاکہ تم بہترین تجارت کر سکو, اللہ کے فضل کو حاصل کر سکو, رزق کما سکو, اللہ کی نعمتوں کو لے سکو. یہ دوسرا مقصد. پہلا مقصد کشتی چل سکے, ٹرانسپورٹیشن ہو سکے. دوسرا مقصد بزنس ہو سکے, ٹریڈ ہو سکے. لیکن تیسرا مقصد ایسا لگتا ہے کہ قرآن خود بھی سرنڈر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, لعلکم تشکرون, شاید تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی پہلے تو بینیفٹس تو کنفرم ہے, کشتی چلنا ہی چلنا ہے, ٹریڈ ہونا ہی ہونا ہے, تجارت ہونا ہی ہونا ہے, لیکن شکر گزار بندے تمہارے پھر بھی کم نظر آئیں گے. لعلکم تشکرون, یہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے, آج باقاعدہ شکر کے عنوان سے دو چار جملے تاکہ شکر کی مثال بالکل واضح ہو جائے. ایزان گرامی, شکریہ زبان سے شکرن للہ کہنے کا نام نہیں ہے. تسبیح ہاتھ میں لے کر شکرن للہ کی تسبیح نکالنے کا نام شکریہ نہیں ہے. لعلکم تشکرون, سجدے میں جا کر 60 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 700 مرتبہ شکرن للہ کہنے کا نام نہیں. تشکر اور شکریہ, اس کی دو قسمیں ہیں, ایک زبانی شکریہ اور ایک عملی شکریہ. اور شکریہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ زبانی شکریہ کے ساتھ عملی شکریہ نہ آ جائے. بڑی سمپل سی مثال ہے, آپ کسی کو ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیں, آپ کسی کو شادی کے لیے پیسہ دیں, آپ کسی کو گھر بنانے کے لیے پیسہ دیں, آپ کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ دیں, آپ کسی کو مکان خریدنے کے لیے پیسہ دیں, لاکھوں میں آپ نے اماؤنٹ دی, اور جس کو آپ نے پیسہ دیا ہے وہ آپ کے سامنے شکریہ کا پورا خط لکھ دے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بڑا شکریہ, آپ کی بڑی ذرہ نوازی, آپ کی بڑی کرم نوازی, آپ نے مجھے بچا لیا, آپ نہ ہوتے تو میں ڈوب جاتا, آپ نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا, آپ جیسا سخی انسان میں نے نہیں دیکھا, آپ جیسا یعنی کریم انسان میں نے نہیں دیکھا, آپ جیسا نعمتیں دینے والا انسان میں نے نہیں دیکھا, آپ جیسا کیئرنگ انسان میں نے نہیں دیکھا. ایک عجیب و غریب لمبا چوڑا خط, اور وہ خط دینے کے بعد جو پیسہ اسے لیا تھا جا کر اس پیسے کو مثلا گھومنے پھرنے میں خرچ کر دے, ضائع کر دے, برباد کر دے, تفریح میں اڑا دے, اور آپ کو پتا چلے, آپ اس کو اپنے پاس بلائیں اور بلا کر کہیں کہ بھائی تمہیں پیسہ دیا تھا, دو لاکھ چار لاکھ دس لاکھ روپے دے دے مکان خریدنے کے لیے, اور تم ابھی تک اسی کرائے کے مکان میں مکان نہیں خریدا اور باقی سارے پیسے بھی ضائع کر کے بیٹھ گئے. اور وہ کہے دیکھیے قبلہ, آپ نے مجھے پیسہ دیا تھا یہ بات صحیح ہے, لیکن آپ قسم کھا کر بتائیے کہ میں نے آپ کو شکریہ کا خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ واقعا کوئی شریف ترین انسان بھی ہوگا, شریف النفس ترین انسان بھی ہوگا, وہ کم از کم اتنا ضرور کہے گا بھاڑ میں گیا تمہارا شکریہ, اور بھاڑ میں گیا تمہارا خط, مجھے نہیں چاہیے تمہارا شکریہ, مجھے نہیں چاہیے تمہارا خط, جاؤ جا کر اس پیسے سے مکان خریدو, اس کے علاوہ کوئی شکریہ نہیں ہے. تو ایک عام انسان جو اپنا مال کسی کو نہیں دے رہا, پروردگار کا دیا ہوا مال کسی کو دے رہا ہے, اس زبانی کلامی شکریہ کو برداشت نہیں کرتا, تو ہم اپنے مالک سے کیسے تصور کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے شکریہ کو برداشت کر لے گا؟ تو زین گرامی, پروردگار عالم کا کلیم جو پہلے دن سے انسانیت کے ساتھ ہے, پہلے دن کسی جو انسانیت کے ساتھ کلیم ہے, وہ کلیم یہی ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو, تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو, تم غور کیوں نہیں کرتے ہو, تم غور کرو, تفکر کرو, سوچو, تمہیں اندازہ ہوگا. روایتوں میں ہے کہ جب انسان کے سامنے, بعض روایتوں میں کہ اگر انسان کے سامنے اس کے نام اعمال کو پیش کر دیا جائے, نہ بتایا جائے کہ تیرا نام اعمال ہے, نہ بتایا جائے, کہا جائے ایک انسان ہے, ایک شخص ہے جسے خدا نے ماں باپ دیے, گھر دیا, بیوی بچے دیے, مال اور دولت دی, 70 سال زندہ رہا, اس کے اندر 65 سال صحت دی, بہترین صحت, عزت دی, آبرو دی, معاشرے میں مقام دیا, وقار دیا, سب کچھ دیا, اس انسان نے یہ گناہ کیا, 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 کرتا گیا, کرتا گیا, کرتا گیا, کرتا گیا, اتنے گناہ کیے, یہ سارے گناہ, نہ بتایا جائے کہ انسان تیرا اپنا نام اعمال ہے. روایت کہتی ہے کہ انسان اپنے نام اعمال کو دیکھ کر سب سے پہلے جو اس نام اعمال پر جرم ثابت کرے گا اور سزا کا اعلان سنائے گا وہ انسان خود ہوگا. عجیب بات ہے, اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار عالم انسان کے نام اعمال کو دیکھ کر اس پر جرم اور سزا کی بات کرے کہ صاحب یہ نام عمل سزا کا حقدار ہے, انسان کے سامنے اس کا نام عمل پیش کر دیا جائے, کوئی اور اس پر سزا سنائے نہ سنائے, انسان کہے گا یہ نام عمل کسی کا ہے, 100% سزا ہونی چاہیے. آخر میں کہا جائے گا بندے نام عمل تیرا اپنا ہی تو ہے, خدا کا کلیم یہی ہے, تم سوچتے کیوں نہیں, تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو, تم غور کرو, تم غور کرو گے تمہیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں تھیں جو تمہیں ادا کی, کتنے کرم تھے جو تم پر کیے. اور جب کرم ہو تو کرم کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ اس کرم کرنے والے کے حوالے کر دے, تب بھی برابری کا سودا ہوتا ہے, 100% سودا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں حبیب نے مظاہر نے یہی کیا, حبیب یہ واقعہ بچپن کا آپ نے سنا ہوا ہے جناب, حبیب کا واقعہ کہ پیغمبر اکرم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو ان کے نواسے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب حسین چلتے ہیں تو جہاں پر حسین کے قدم پڑے ہوتے ہیں حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے, سر پر رکھتا ہے. بہت پیارا ہے پیغمبر کو اس بچے پر. اب اس بچے کا جو بابا ہے وہ حسین کے نانا سے بہت پیار کرتا ہے, پیغمبر اکرم کو مہمان بنایا مظاہر نے, اور بیٹے کے اصرار پر پیغمبر اکرم سے اس بطور خاص درخواست کی کہ یا رسول اللہ جب آئیے گا تو اپنے نواسے حسین کو ساتھ پہ لے کر آئیے گا. بس حسین کے دیدار کے شوق میں حبیب جو بچپنے کے عالم میں گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں, اور جب حسین سامنے سے آ رہے ہیں تو شوق دیدار میں اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں کہ روایتوں میں کہ حبیب گھر کی چھت سے گرے اور حبیب کا انتقال ہو گیا. بچپنے کے عالم میں حسین نے حبیب کو حیات دی. اب حبیب کی زندگی کا شاید ایک ہی مقصد تھا کہ وہ وقت آئے جب اس حیات کو دوبارہ حسین کے قدموں میں نچھاور کیا جا سکے. بس یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ ہے عملی شکریہ کی منزل. ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے, ظاہر سی بات ہے روایت نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ مختل نہیں ہے, لیکن عجیب جملہ ہے, واقعی عجیب جملہ ہے, دل کو جلا دینے والا جملہ. جب حسین کا خط پہنچا ہے ابن مظاہر کے پاس کوفے میں, اور حبیب نے حسین کے خط کے مضمون کو پڑھنا شروع کیا ہے, وہ ذاکر کہتے ہیں کہ حبیب کی زوجہ نے شاید کہا ہو کہ حبیب حسین کا لڑکا جوان ہو گیا ہے، علی اکبر جوان ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی اکبر کی شادی میں بلانے کے لیے حسین نے خط لکھا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ حسین اپنے بچپن کے دوست کو یاد کرتے حبیب آؤ ہمارے گھر میں خوشیوں کا سامان ہے، لیکن کوئی حبیب کے دل سے پوچھے کہ یہ علی اکبر کی شادی میں شرکت کے لیے نہیں بلایا جا رہا، شاید علی اکبر کے جنازے پر ماتم کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. بس ادارہ سید شہدا میں ایک جملہ پڑھوں گا گفتگو مکمل. حبیب نے اپنی بیوی کو اس خط کے مضمون سے آشنا کیا. زوجہ نے سر اٹھا کر حبیب کی طرف دیکھا، حبیب تمہارا کیا خیال ہے؟ اور حبیب نے معاملے کی نزاکت کے پیش نظر اتنا کہا کہ نیکبخت کیا بتاؤں، حالات بڑے خراب ہیں، سوچتا ہوں کہ ایسے حالات میں حسین کی مدد کرنے کے لیے کیسے جا سکوں گا. اور ایک مرتبہ بیوی کو جلال آتا ہے، کہتی ہے حبیب فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم گھر میں بیٹھنا چاہ رہے ہو، تم حسین کی مدد کے لیے جانے کو تیار نہیں ہو رہے ہو؟ اے حبیب تم گھر میں بیٹھو، حسین کی مدد کرنے کے لیے میں جاؤں گی. بس اتنا سننا تھا حبیب نے کہا، بیوی میرا امتحان لے رہا تھا، کیسے ممکن ہے فرزند رسول بلائے میں نہ جاؤں؟ پس ادارانی سید الشہدا منزل آگے بڑھی اور ایک مرتبہ حبیب کربلا معلیٰ کے میدان میں پہنچتے ہیں. اب تک کربلا کے میدان میں مسلسل فوجوں میں سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، لیکن یہ اللہ اکبر کی صدا یزید کی فوج سے آتی تھی، حسین کے لشکر سے نہیں آتی تھی. جب بھی یزید کی لشکر میں کسی لشکر کا اضافہ ہوتا تھا، تکبیر کی صدا بلند کی جاتی تھی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی جاتی تھی. یہ عاشور کے دن، یہ عاشور کے دن سے ایک دن پہلے زینب کبریٰ نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے بھائی کے لشکر میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، بھائی کے لشکر میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے. کبرا کر ایک مرتبہ فضا کو اپنے پاس بلائے، فضا ذرا دیکھنا تو صحیح کیا بات ہو گئی. فضا دوڑ کر گئی، آ کر خبر لائی، بی بی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا. بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ کہا فضا جاؤ جا کر حبیب کو ہمارا سلام کہنا، اور سلام دینے کے بعد اتنا کہنا حبیب فاطمہ زہرا کی بیٹی اتنا غریب ہو گئی ہے کہ تو مہمان بن کر آیا ہے لیکن تجھے پانی کا ایک کوزہ بھی پیش نہیں کر سکتی. جیسے ہی فضا نے آ کر سلام کہا، شہزادی کا پہنچایا، حبیب نے اپنا سر پیٹ لیا، ہائے آل محمد پر کیسا مصیبت کا وقت آ گیا، اب شہزادیوں غلاموں کو سلام بھیجو. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام قلبین ینقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو، نمازوں کو، تلاوتوں کو اپنی رحمت کاملہ کی طفیل شرف قبولیت عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی دیدار سے منور فرما اور اپنی آخری حجت امام اثر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحوم غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی وادی والا، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دود والا، شہید فضل عباس لاکھانی، شمیم بانو رضا حسین بادامی، اکبر علی قاسم علی راجانی، روشن علی، خیر النساء روشن علی، علی محمد عبداللہ، محمد علی رحمان بھائی، روشن بانو شابان علی، محمد اخیل حسن علی، احمد علی راشد، خیر النساء عبدالرزاق، روبینا یوسف علی، سراج عبدالرزاق، مختار غلام حسین، حسین علی پیر بھائی، پیر بھائی پردھان، کلثوم بھائی جعفر اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اٹھنے سے پہلے ایک درخواست میں مومنین کرام کی خدمت میں پیش کر دوں. آج سے چونکہ ایک اور جگہ پر سلسلہ دروس کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا چونکہ 9 بجے پہنچنا ہے تو میں زیارت میں آپ مومنین کے ساتھ شریک نہیں ہو سکوں گا. آج سے لے کر 19 رمضان تک جو ہمیں یہاں پر گفتگو کرنا ہے، روزانہ سلسلہ یہ ہوگا کہ میں زیارت میں آپ مومنین کے ساتھ شریک نہیں ہو سکوں گا, آپ درگزر فرمائیں گے, ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں اٹھتے اٹھتے محمد والے محمد.
السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین.